پیر 24 جولائی کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ لاہور میں فیروز پور روڈ پر دہشت گرد حملے میں کم سے کم 26 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حملہ آوروں نے ایک بار پھر پولیس کو نشانہ بنایا۔ اس کی تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے حکام کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تجاوزات ہٹانے کے آپریشن کے دوران ہونے والے بم دھماکے سے کم از کم 26 افراد ہلاک اور 56 زخمی ہو گئے ہیں۔ لاہور سے حنا سعید۔
شہر لاہور کے حکام نے بتایا ہے کہ غیر قانونی تجاوزات ہٹانے کے دوران ہونے والے دھماکے میں کم از کم 26 افراد ہلاک اور 56 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق غیر قانونی تجاوزات کو ہٹائے جانے کا کام عرفہ کریم آئی ٹی ٹاور کے قریب سبزی منڈی میں کیا جا رہا تھا جب یہ دھماکہ ہوا۔ اس سے قبل وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی نے کہا تھا کہ دھماکے کی نوعیت کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس دھماکے سے ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں اکثریت پولیس اہلکاروں کی ہے۔ کمشنر لاہور نے خود کش دھماکے کا خدشہ ظاہر کیا تھا، لیکن محکمہ انسداد دہشت گردی نے اس کی تاحال تصدیق نہیں کی ہے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی تاریخی جامع مسجد کے احاطے میں خوش نویسی اور خطاطی سے متعلق نمائش اور ورک شاپ میں وادی کے نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اپنی نوعیت کی یہ پہلی تقریب ایسے علاقے میں منعقد ہوئی جو بندشوں، قدغنوں اور مظاہروں کے لیے مشہور ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
تاریخی جامع مسجد کے احاطے میں منعقد اسی نمائش میں نادیہ اور دوسرے نوجوانوں کے فنی نمونے پہلی مرتبہ لوگوں نے دیکھے۔ دلچسپ بات ہے کہ موبائل فون اور دوسرے گیجٹس کے عادی نوجوانوں نے قلم اٹھا کر کینوس پر خوش نویسی کا فنی مظاہرہ کر کے سب کو حیران کر دیا۔ عظما جیلانی پیشے سے آرکیٹیکٹ ہیں۔
کہیں نہ کہیں ہم نے کھو دیا ہے سب کچھ ان دا ٹرموائل، ان بزی لائفز اینڈ آل، تو ہم کافی حد تک یہاں آ کے ایسا فیل ہوا کہ کشمیر سے مطلب بہت کلوز آ گئے۔
اکثر نوجوانوں کا کہنا ہے کہ اس نمائش اور ورکشاپ نے انہیں کشمیر کے درد کو کینوس پر اتارنے کا موقع فراہم کیا۔
یہ نمائش تو جامع مسجد میں منعقد ہوئی، لیکن یہیں گزشتہ ایک ماہ سے نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی عائد ہے۔ سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے غیر قانونی تارکین وطن کو رضاکارانہ طور پر سعودی عرب چھوڑ دینے کی مدت آج ختم ہو رہی ہے۔ آج سے 90 دن قبل سعودی عرب کی حکومت نے قانونی خلاف ورزیوں سے پاک قوم کے نام سے ان تمام ممالک کے لوگوں کے لیے ملک گیر مہم شروع کی تھی جو وہاں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہیں۔ سعودی حکام نے مزید توسیع کا تاحال اعلان نہیں کیا۔ افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کابل میں خودکش حملے میں کم از کم 30 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ خودکش حملہ آج شہر کے مغرب میں شیعہ آبادی والے علاقے میں ہوا، اور حملہ آور نے ایک ایسی بس کے قریب دھماکہ کیا جس میں وزارت کانکنی کے ملازمین سوار تھے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ حملہ انٹیلیجنس سروسز کے اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دھماکے میں کم از کم 42 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ انڈیا کی سرحد کے قریب تبت کے علاقے میں وہ اپنی مزید فوج پہنچائے گا اور اپنی خود مختاری کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ ادھر چین میں ہی کمیونسٹ پارٹی کے سابق سیکرٹری کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ فرد جاوید۔
چین کی وزارت دفاع کے ترجمان وو قیان نے کہا ہے کہ باہمی طور پر تسلیم کی گئی سرحد پر انڈیا کی جانب سے چوکی عبور کرنا چین کے علاقے اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ چینی وزارت دفاع نے مزید کہا کہ انڈیا اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس کی پوزیشن غالب ہو جائے گی۔ ادھر چین میں انسداد بدعنوانی کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے بڑے شہر شنگچن میں کمیونسٹ پارٹی کے سابق سیکرٹری سے نصب و ضبط کی خلاف ورزی کرنے پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے سن زنچائی کو اچانک ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا۔
جنوبی افریقہ کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ رواں سال کے نصف تک گینڈوں کی غیر قانونی شکار میں خاصی حد تک کمی آئی ہے، لیکن شکار کیے جانے والے گینڈوں کی تعداد اب بھی 500 سے زیادہ ہے۔ سبناز۔
ماحولیات کی وزیر ایڈنا مولیوا نے نیوز کانفرنس کے دوران غیر قانونی شکار کی اس کم ہوتی شرح کو محتاط امید قرار دیا ہے۔ جنوبی افریقہ میں دنیا بھر میں پائے جانے والے گینڈوں کا 80% حصہ موجود ہے۔ ایشیا میں روایتی ادویات میں گینڈوں کی مختلف اشیاء کے استعمال کی وجہ سے اس کے شکار میں 2014 میں خاصی تیزی دیکھی گئی تھی، اور صرف اس سال 1200 گینڈے غیر قانونی شکار کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔
لبنانی عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے لبنان کی شام کے ساتھ سرحد پر مزید علاقے پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا ہے جو اس سے قبل جہادی جنگجوؤں کے قبضے میں تھا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ بنجر پہاڑی علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے کی یہ جنگ اب ختم ہونے والی ہے۔ یہ حملہ حزب اللہ نے النصرہ فرنٹ کے خلاف کیا تھا جس کا تعلق القاعدہ سے ہے۔ اور اردن اور اسرائیل کے درمیان سفارتی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے کیونکہ اسرائیلی گارڈ نے مبینہ طور پر عمان میں سفارت خانے کے قریب ایک اردنی حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اردن کے حکام نے اسرائیلی گارڈ سے پوچھ گچھ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ گارڈ کو سفارتی استثناء حاصل ہے۔
28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کے شہر لاہور سے، جہاں آج فیروز پور روڈ پر ایک دہشت گرد حملے میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ فیروز پور روڈ پر عرفہ کریم ٹیکنالوجی ٹاور کے قریب ہونے والے دھماکے میں 9 پولیس اہلکار سمیت 26 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اس رپورٹ میں لاہور سے عمر دراز۔
پولیس حکام کے مطابق دھماکے کا نشانہ وہ پولیس اہلکار تھے جو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی ایل ڈی اے کی تجاوزات ختم کرنے والی ٹیم کو سیکیورٹی فراہم کر رہے تھے۔ دھماکے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایک سب انسپکٹر، اسسٹنٹ سب انسپکٹر اور 6 کانسٹیبل سمیت 9 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ ایس ایس پی آپریشنز لاہور اطر اسماعیل نے بی بی سی کو بتایا کہ دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، تاہم جائے وقوع سے ایک گاڑی اور کچھ موٹر سائیکلوں کے ڈھانچے ملے ہیں۔ کمشنر لاہور عبداللہ سنبل نے بی بی سی کو بتایا کہ فیروز پور روڈ پر عرفہ کریم ٹیکنالوجی ٹاور کے قریب کوٹ لکھپت سبزی منڈی کے علاقے میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف گزشتہ 2 روز سے ایل ڈی اے کا آپریشن جاری تھا جو سوموار کے روز ختم ہو جانا تھا۔ ایل ڈی اے کی ٹیم کی حفاظت کے لیے پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے اور حکام کے مطابق انہی پولیس اہلکاروں کو دھماکے میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ دھماکے کی نوعیت کے تعین کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ تفتیش کر رہا ہے، تاہم پولیس حکام کے مطابق بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دھماکے میں کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل استعمال کی گئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق جائے وقوع پر دھماکے کی وجہ سے بننے والا کوئی گڑھا نہیں پایا گیا جو عموماً گاڑیوں کے ذریعے کیے گئے دھماکوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ پولیس کے مطابق ماضی میں ایسی نوعیت کے دھماکوں میں خودکش بمباروں نے موٹر سائیکل بھی استعمال کیے ہیں جن میں دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل کے اندر چھپایا جاتا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق گزشتہ کچھ دنوں سے شہر میں کسی دہشت گردی کی واردات ہونے کا الرٹ موجود تھا، تاہم ان کے مطابق پولیس اہلکار کیونکہ جگہ جگہ پر تعینات کیے جاتے ہیں اس لیے وہ آسان نشانہ ثابت ہوئے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 50 سے زائد افراد اس دھماکے میں زخمی ہوئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
ادھر تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کے ترجمان نے میڈیا کو بھیجے گئے ایک ای میل میں اس دھماکے کے، لاہور کے دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس کو خودکش حملہ قرار دیا ہے جس کا نشانہ بقول ان کے پولیس اہلکار تھے۔ اور ہمارے نامہ نگار عمر دراز اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ پروگرام میں براہ راست موجود ہیں۔ عمر، پہلے تو یہ بتائیے کہ دھماکے کے حوالے سے تازہ اطلاعات کیا ہیں؟
اس حوالے سے میری بات ہوئی تھوڑی دیر قبل، میری بات ہوئی ایس ایس پی آپریشنز لاہور عطر اسماعیل سے، انہوں نے بتایا کہ 26 افراد کم از کم ہلاک ہو چکے ہیں جن میں 9 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، جبکہ 2 پولیس اہلکار ایسے ہیں جن کی حالت جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ اس کے علاوہ 50 سے زائد افراد جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے تھے، اس لیے ضلع انتظامیہ کے حکام کے مطابق ان کو خدشہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو زخمی تھے ان کو 2 ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا تھا جہاں ان کا علاج جاری ہے، اور اس کے علاوہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے جو حکام ہیں وہ اپنی تفتیش جاری رکھے ہوئے ہیں۔
اچھا، اور یہ کافی پرہجوم علاقہ تھا جہاں یہ حملہ ہوا ہے؟
بالکل، یہ فیروز پور روڈ ہے اور فیروز پور روڈ تقریباً ہر وقت ہی بہت بزی رہتا ہے، اور یہ جو علاقہ ہے جہاں پہ عرفہ کریم ٹیکنالوجی ٹاور ہے اس کے آس پاس کوٹ لکھپت سبزی منڈی کا علاقہ ہے جہاں پر یہ ناجائز تجاوزات جو ہیں ان کے خلاف آپریشن کیا جا رہا تھا ایل ڈی اے کی طرف سے. تو یہ آپریشن دو روز قبل شروع ہوا تھا اور کمشنر لاہور عبداللہ سنبھل کے مطابق آج اس کو ختم ہو جانا تھا.
اچھا.
اور عین اس وقت جب یہ ختم ہونا تھا اسی وقت جو پولیس اہلکار وہاں پر موجود تھے ان کے اوپر یہ دھماکہ کیا گیا.
اچھا. ویسے عمر, دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے بھی متضاد اطلاعات سامنے آئی ہیں. پہلے کہا جا رہا تھا خودکش حملہ ہے, پھر حکام نے کہا اس کی تصدیق نہیں ہم کر سکتے, لیکن اب تحریک طالبان کا ایک بیان سامنے آیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری بھی قبول کی ہے اور کہا بھی ہے کہ یہ خودکش حملہ تھا. تو اس بارے میں کوئی مزید اطلاعات ہیں حکام کی جانب سے؟
سرکاری طور پر تو ابھی تک اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ نہیں بتایا گیا, کیونکہ جو سرکاری پروسیجر ہوتا ہے اس کے مطابق کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جب تک اپنی تفتیش مکمل کر کے حتمی طور پر گورنمنٹ کو کچھ نہیں بتاتا اس وقت تک وہ حتمی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتے میڈیا میں. لیکن میری جن پولیس اہلکاروں سے بات ہوئی ان کے مطابق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خودکش دھماکہ ہو سکتا ہے اور اس میں موٹر سائیکل استعمال کی گئی ہو, یہ بھی خدشہ ہے ان کو, کیونکہ ان کے مطابق اس قسم کے جو دھماکے ہوتے ہیں جو ماضی میں دیکھا گیا اس میں موٹر سائیکل کے اندر دھماکہ خیز مواد چھپایا جاتا ہے اور جو شخص اس کو وہاں پر لاتا ہے وہ بھی خودکش آ کر دھماکے سے اڑا لیتا ہے. لیکن ابھی تک کیونکہ خودکش بمبار کا سر جو ہے وہ نہیں ملا جو عموماً کے خودکش دھماکوں میں ملتا ہے.
اچھا.
اس لیے پولیس اہلکار حتمی طور پر کچھ کہنے سے گریز کر رہے ہیں.
اچھا عمر, اس سے پہلے بھی لاہور میں پولیس کو دہشت گردوں کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے اور حال میں اس طرح کے کوئی واقعہ ہوا ہے نا؟
جی, اس طرح کا واقعہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ فروری میں اسی سال پولیس کو مال روڈ کے اوپر نشانہ بنایا گیا تھا جس میں دو اعلیٰ پولیس افسران سمیت کافی پولیس اہلکار جو ہیں وہ مارے گئے تھے اور ان میں ایک لاہور کے ایس ایس پی بھی شامل تھے ہلاک ہونے والوں میں اور اس کے علاوہ ٹریفک کے ڈی آئی جی بھی شامل تھے اس میں.
وہ بھی ایک پروٹیسٹ کے دوران ہوا تھا نا؟
جی بالکل, وہ مال روڈ کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے تھے, کچھ میڈیکل اسٹور کے نمائندگان جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور وہاں پر پولیس بھی موجود تھی, اس کو نشانہ بنایا گیا تھا.
عمر دراز لاہور سے ہمیں تفصیلات بتانے کا آپ کا بہت شکریہ. اور اس وقت مبشر بخاری بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, دہشت گردی کے موضوع پر کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور صحافی ہیں. مبشر بخاری, یہ بتائیے کہ آج جو لاہور میں حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے ایک سیکیورٹی الرٹ تھا, کوئی انٹیلیجنس رپورٹ سامنے آئی تھی کیا؟
جی دیکھیے, پاکستان کی جو داخلی صورتحال ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی الرٹ جاری ہوتا ہے. انٹیریئر منسٹری, فیڈرل انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ بھیجتی ہے پنجاب ہوم منسٹری کو اس طرح کے الرٹس, اور یہ ایک روٹین کاروائی بن چکی ہے چونکہ پاکستان جو ہے وہ وار آن ٹیرر میں ہے اور ریسنٹلی ہم نے شروع کیا ہے آپریشن خیبر فور, اور جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں ان کے خیال میں یہ جو ہے آپریشن خیبر فور کے حوالے سے بھی یہ ایک ریٹیلیشن ہو سکتی ہے لاہور میں.
اچھا.
تو سیکیورٹی الرٹ تو ایک روٹین میٹر ہے, اس میں دیکھنا ہمیں یہ ہوگا. جی آپ کچھ فرمانا؟
نہیں نہیں, جی جی بتائیے.
اس میں دوسری صورتحال دیکھنی ہوگی جو تبدیلی ہو رہی ہے ٹیرر نیٹ ورکس کی, اس کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب اتنے کانسٹینٹلی آپ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں الرٹس, ایسی صورتحال میں وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں سیکیورٹی کو دیکھ بھال کے, میں الیکٹڈ آفیشلز کی بات کر رہا ہوں, ان کو الرٹ رہنا پڑے گا, انہیں جو ہے میٹنگ ریگولرلی کرنی پڑیں گی اور ہر الرٹ کو فالو کرنا چاہیے.
اچھا.
جبکہ ابھی یہ پاناما لیکس کے حوالے سے
تو یہ
دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا.
بالکل, تو آج کے دھماکے, آج کے جو حملے کو ہم اگر دور حاضر کی سیاسی حالات میں دیکھیں تو مقصد سمجھ میں, کیا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے, مطلب ماہرین کیا کہہ رہے ہیں؟
جی اس میں سیدھا سیدھا مقصد ایک سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ سیکیورٹی لیپس ہے. جب آپ کو الرٹ آتے ہیں کیونکہ عوام ووٹ دے کے اپنے لیے الیکٹڈ آفیشل چنتے ہیں جن کا کام ہے ان کے لیے پالیسی بنانا اور اس کو امپلیمنٹ کروانا تھرو بیوروکریٹس, اور جب وہ الیکٹڈ آفیشل ہر وقت پاناما لیکس کے معاملات میں میٹنگز کریں گے اور سیکیورٹی کو اگنور کریں گے تو ایسے حالات میں یہی ہوگا. اس وقت آپ دیکھیے مثلاً پنجاب لا منسٹر جو ہیں وہ ڈیلنگ ڈیلنگ میں مصروف ہیں. ان کا کام جو ہے وہ سیاسی بیان بازی کے علاوہ کوئی نہیں رہ گیا. چیف منسٹر ہوم منسٹر جو ہے ہمارے فیڈرل وہ کچھ دنوں سے علیل ہیں, آج وہ پریس کانفرنس کرنے آئے اور کمر کی انہیں شدید درد ہے, وہ بھی ایبسنٹ ہیں. تو مطلب عوام الناس کس کی طرف دیکھیں گے؟
لیکن یہ سیکیورٹی
کون کرے گا؟
لیکن سیکیورٹی کا کام تو ہر حال میں سیکیورٹی کے اداروں کا ہی ہے نا, سیاست دان چاہے توجہ دے رہے ہوں یا نہ دے رہے ہوں.
جی دیکھیے سیکیورٹی ادارے ٹیم ہیں اور ٹیم کا ایک کیپٹن ہوتا ہے, اور کیپٹن جب مصروف ہو تو ٹیم اپنی پرفارمنس, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. سی ٹی ڈی پنجاب نے بڑے اچھے کام کیے ہیں اور بڑی اچیومنٹس کی ہیں, اور اس کے ساتھ پنجاب رینجرز مصروف ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم اگر دیکھیں, ابھی آپ نے فیبرری والے دھماکے کا ذکر کیا مال روڈ والے پہ, اس کے بعد بھی اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو ایک اٹیک ہوا تھا ہمارے آرمی آفیشلز پہ کینٹونمنٹ ایریا میں, جب وہ جا رہے تھے ہمارے مردم شماری کے لیے. تو یہ پولیس اور سیکیورٹی ادارے تو اس وقت پرائم ٹارگیٹ ہیں, اور اس حوالے سے جو ہے کوئی اسپیشل اسٹریٹجی بنانی چاہیے تھی. کیونکہ ہم ایک سال میں تقریباً اگر ہم ویسے کاؤنٹ کریں تو ایک سال میں ہم تین دھماکے لاہور میں دیکھ چکے ہیں سیکیورٹی آفیشل کے اوپر. اس میں سب سے اہم بات جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور اسپیشلی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اگنور کر رہی ہے, وہ ہے ایمرجنگ فیکٹر آف داعش. ہمارے بہت سارے تجزیہ نگار جو ہیں وہ مس لیڈ کرتے ہیں تجزیہ کرتے ہوئے. مثلا ابھی ریسنٹلی تجزیہ نگار کا فرما رہے تھے کسی پروگرام میں کہ پاکستان میں داعش کو ان دہشت گرد گروپوں کی سپورٹ حاصل نہیں ہو سکتی, اس کی وجہ ان کا نظریاتی اختلاف ہے. داعش چلتی ہے جبکہ پاکستان کے مین دہشت گرد گروپ دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں, یہ غلط بات ہے. میں اگر ماضی میں جاؤں تو اسامہ بن لادن اور ملا عمر کے درمیان یہی تنازعہ تھا. ملا عمر کی بیعت کرنے سے اسامہ بن لادن نے انکار کر دیا تھا, کیونکہ اسامہ سلفی تھے ملا عمر دیوبندی تھے. لیکن اسامہ جب سوڈان سے واپس آئے اور انہوں نے صورتحال کی نزاکت اور کامن ایجنڈے کو دیکھتے ہوئے ملا عمر کی بیعت کر لی. میرا کہنا یہ ہے, اور بلکہ میرا کہنا نہیں ہے, یہ میں بڑی اسٹرانگ فوٹنگ سے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ پاکستان میں بہت سارے دہشت گرد جیسے جماعت الاحرار نے شروع میں کہا کہ جی ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے داعش کی لیڈرشپ سے اور ہم ان سے کوآپریٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد چند اللہ کے اسپوکس مین نے کہا کہ جی ہماری ملاقات بلوچستان میں ہوئی ہے اور ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں. لشکر جنوی کے حوالے سے باقاعدہ اشارے موجود ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. اس کو ابھی تک ہم ڈینائی کر رہے ہیں.
اچھا,
اس کو دیکھنا چاہیے. وہ ہماری
جی مبشر بخاری, وقت کم ہے ہمارے ساتھ سیربین میں شامل ہونے کا, آپ کا بہت شکریہ. یہ تھے صحافی مبشر بخاری, دہشت گردی کے موضوع پر کئی مقالوں کے مصنف بھی ہیں. ادھر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بھی آج ایک دہشت گرد حملہ ہوا ہے. افغانستان میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ دارالحکومت کابل میں خود کش کار بم حملے میں کم از کم 30 افراد مارے گئے ہیں اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. کابل سے سید انور کی رپورٹ.
آج کابل شہر کے سینکڑوں گھروں میں ایک بار پھر ماتم کی چادر ہموار ہوئی. صبح سویرے 6 بجے کے قریب کابل کے مغربی علاقے میں دھماکہ ہوتے ہی آس پاس کے لوگ گھر سے نکلے ہوئے اپنے عزیزوں کو ڈھونڈنے نکلے, لیکن کئی افراد سے رابطہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی. تاہم یہ ماں خوش قسمت نکلی ہے کہ بیٹا کم از کم زندہ ہے. آج صبح 5 بجے گھر سے نکلا, 7 بجے تک فون کو جواب نہیں دیتا تھا. 7 بجے کہا کہ مولا علی ہسپتال میں ہے, اب یہاں سے دوسرے ہسپتال گیا ہے, زخمی ہوا ہے. آج ہی ایک برگر شاپ میں کام مل گیا تھا. ابھی تک باپ کو معلوم نہیں ہے کہ بیٹا زخمی ہوا ہے. افغان وزارت داخلہ نے تصدیق کیا ہے کہ اس حملے میں کم از کم 30 افراد مارے گئے ہیں اور 50 دیگر زخمی ہو چکے ہیں. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے خفیہ ادارے کے دو منی بس کو نشانہ بنایا ہے، جس میں طالبان کے دعوے کے مطابق 37 افراد مارے گئے ہیں۔ تاہم اس حملے کے زیادہ تر قربانی یا تو عام شہری بتایا گیا ہے یا افغان وزارت برائے مائن اور پیٹرولیم کے کارکن۔ حبیب اللہ اسی منی بس میں سوار تھا، آگ اور بارود سے نکل کر زندگی بچا لیا ہے۔
حبیب اللہ اس کارمند وزارت معدنیات ریاست تفتیش، میں خود میں قسمت آخرای موتر بودم۔
پیٹرولیم وزارت کے انسپیکشن ڈپارٹمنٹ کا سٹاف ہوں، گاڑی کے آخری حصے میں بیٹھا تھا کہ اچانک دھماکہ ہوا، ہوش آیا تو دیکھا کہ گاڑی جل رہا ہے، گاڑی بالکل تباہ ہو چکا تھا، گاڑی سے خود کو باہر نکالا۔ اس گاڑی میں سب پیٹرولیم اور مائن وزارت کے کارکن سوار تھے۔
کابل سے یہ تھی سید انور کی رپورٹ۔ افغانستان کے اندر طالبان اور کابل حکومت کے درمیان جنگ تو جاری ہے، لیکن اس کے براہ راست اثرات پڑوسی ممالک اور خاص کر پاکستان کی سلامتی پر بھی پڑتے ہیں۔ میں نے کابل میں پاکستان کے سفارت خانے میں ملٹری اتاشے رہنے والے اور دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے پوچھا کہ اس صورتحال میں پاکستان اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے افغانستان کی اس جنگ میں مؤثر کردار کیوں ادا نہیں کر رہا؟
بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جو افغانستان کے جو داخلی صورتحال ہے اور جو وہاں پر اس وقت شورش ہے، جو وہاں پر تشدد ہے، اس کے براہ راست اثرات پاکستان پہ آتے ہیں، اور جو وہاں پر حکومت کی ایمانداری میں جتنی کمی آئے گی، کمزوری آئے گی، وہاں پر زیادہ خطرناک گروپ جو ہیں وہ اس کو اپنا مرکز بنائیں گے اور وہ پاکستان کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ جیسے داعش جیسے گروپ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے تیرا میں ابھی جو پاکستان کی فوج نے ایک آپریشن کیا خیبر فور کے نام سے، تو وہ اسی جو آپ نے جس طرح سے اشارہ کیا وہ اسی میں تھا، جس میں وہاں پر اگر ان کے اوپر فشار پڑا تو وہ پاکستان کی طرف آ گئے۔ لیکن پاکستان جو ہے افغانستان میں دو مجبوریاں ہیں اس کی، ایک پاکستان کی افغانستان میں جو پالیسی میں تھوڑی سی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ جو غیر پشتون ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے روابط جو ہیں وہ اچھے نہیں رہے ہیں، اور یہ افغان جو سوویت یونین کے خلاف جب وہاں پر کشمکش جاری تھی تو اس وقت سے جو غیر پشتون تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ ہمارے جو تعاون تھا وہ اس سطح کا نہیں تھا جو پشتون گروپوں کے ساتھ تھا، وہ اس وقت سے جو خلیج درمیان میں آیا ہے۔ ابھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ جو حقانی ہے یا جو تحریک طالبان افغانستان ہے، اگر ان کو بھی ہم نے ناراض کر دیا اور یہ ہم سے ہمارے زیر اثر نہیں رہے تو افغانستان میں ہمارا کوئی دوست نہیں رہے گا، اور وہاں پر جو ہندوستان کے اثر ہے، وہاں پر جو افغانستان میں رہ کے پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے ہندوستان، وہ اگر یہ نہیں رہیں گے تو وہ ان کو ایک کھلی چھٹی مل جائے گی، اور ایک پاکستان کو اس سے دو فرنٹ سے نقصان ہو سکتا ہے۔ ابھی پاکستان نے کوشش کی، پاکستان کے اوپر فشار آتا ہے، پاکستان نے کوشش کی
لیکن اس
کوششوں میں کامیابی نہیں ہوئی ہے، اس کوششوں میں کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ جس سے ہوا یہ ہے کہ اس وقت جو تحریک طالبان افغانستان میں جو اس وقت مضبوط گروپ ہے وہ ملا منصور جو مرحوم سابقہ وہ تھے امیر تھے طالبان کے، اس کا گروپ جو ہے وہ زیادہ حاوی ہے وہاں پر، جو پالیسی ہے بناتی ہے، وہ پاکستان سے ناراض ہو کے وہ افغانستان منتقل ہو گئے ہیں ان کے زیادہ تر لوگ، جس کی وجہ سے پاکستان کا اثر رسوخ کم ہو گیا ہے۔ ابھی پاکستان اسے ڈرتا ہے کہ میں اگر مزید فشار ڈالتا ہوں، اگر مزید کوئی پکڑ دکڑ کرتا ہوں تو یہ باقی لوگ بھی چلے جائیں گے اور پاکستان کا کوئی دوست افغانستان میں نہیں رہے گا۔
اچھا، لیکن آپ نے جیسے ذکر کیا کہ اس وقت جو طالبان کی کاروائیاں ہیں افغانستان کے اندر، طالبان جو کاروائیاں کر رہے ہیں افغانستان میں، ملک کے اندر کئی علاقوں پر قبضہ بھی کرتے جا رہے ہیں اور ان کی جو سرگرمیاں ہیں ان میں تیزی آئی ہے، تو طالبان کی اس حکمت عملی سے آپ کیا اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان کی کتنی طاقت ہے اور کیا یہ پائیدار طاقت ہے؟
نہیں جی، بالکل نہیں ہے۔ یہ ان کے بھی جو اگر اہداف ہیں اور اگر ان کی سوچ اور فکر ہے ان کی، اس میں کمیاں ہیں، اس میں فلاز ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ افغانستان میں ان کو اس طرح بالکل ایک فری رن مل جائے گا اور وہ کابل کے اوپر قبضہ کر لیں گے، اور وہ جو امارات ان کے ذہن میں جس طرح رہتی ہے کہ امارات میں کیا کیا ہوگا اور کس طرح چلے گی, وہ اس کو ان کو کوئی 21 صدی میں چلانے دے گا. پہلے بھی انہوں نے 2001 میں بھی وہاں پر نوشتہ دیوار تھا کہ یہ جو پالیسیاں چلا رہے ہیں یہ باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بالکل ان کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ ایک ایسی ریاست ہو جو اس قسم کی پالیسیاں اختیار کرے. تو یہ بھی ان کی وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو مخالفین ہیں, جو غیر پشتون مخالفین ہیں, طالبان میں بھی غیر پشتون ہیں, یہ میں نہیں کہتا ہوں, لیکن اس پیمانے پہ نہیں ہے جس میں ہونے چاہیے ایک براڈ بیسڈ اگر پارٹی ہو, لیکن ہیں تو ہیں. لیکن دوسرے جو ان کے مخالفین ہیں وہ اگر یہ سمجھتے ہیں طالبان کے وہ یہ کابل پہ قبضہ کر لیں یا ان کو حکومت مل جائے گی تو وہ ان کو آرام سے کرنے دیں گے, خانہ جنگی پھر بھی جاری رہے گی. ان کی پشت کے اوپر روس ہوگا, ایران ہوگا, ہندوستان ہوگا, جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں وہ ہوں گے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریک ہے یہ ان کے لیے عدم استحکام کا باعث بن سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو نیٹو افغانستان میں اس وقت ہے اور وہ نہیں, نیٹو نے کوئی ابھی ایسا کوئی انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ وہ جلدی نکلنے کے لیے کر رہے ہیں, بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مزید افواج تک افغانستان میں. تو یہ بالکل ان کی اسٹریٹجی میں یہ فلاز ہیں, ان کو یہ جن چیزوں کا اشارہ کیا ہے ان کی پالیسی میں ان کو فیکٹر ان کرنا چاہیے.
یہ تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
خواتین ورلڈ کپ جیتنے والی انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کی کپتان ہیدر نائٹ نے اپنی ٹیم کی شاندار کارکردگی کے بارے میں کہا ہے کہ گزشتہ سال ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کے بعد انگلینڈ کی ٹیم اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی اور یہ عالمی کپ جیتنے میں کامیاب ہوئی. فائنل میں 6 وکٹیں حاصل کر کے انگلینڈ کو فتح دلانے والی آنیا شربسول کا کہنا ہے کہ ٹیم کی کارکردگی میں نمایاں تبدیلی لانے کا سہرا کوچ مارک رابنسن کے سر جاتا ہے. بھارتی کپتان مثالی راج, جنہوں نے آخری مرتبہ ورلڈ کپ میں بھارت کی نمائندگی کی ہے, کہتی ہیں کہ ان کی ٹیم میچ ختم کرنے کے سلسلے میں نا تجربہ کاری اور اعصابی دباؤ کی وجہ سے ہاری ہے. بھارت اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ بدھ کے روز سے گول میں شروع ہو رہا ہے. سری لنکا نے 15 رکنی اسکواڈ میں ایک نئے اسپنر ملندا پشپا کمارا کو شامل کیا ہے. امریکہ کے جارڈن اسپیتھ نے برٹش اوپن گولف چیمپئن شپ جیت لی. اس کامیابی کے بعد جارڈن اسپیتھ عالمی رینکنگ میں تیسرے سے دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں. مینچسٹر یونائیٹڈ نے ریال میڈرڈ کو پینلٹیز پر شکست دے دی. مقرر وقت پر یہ میچ 1-1 گول سے برابر تھا. یونائیٹڈ کی ٹیم امریکی دورے میں اب تک اپنے چاروں میچز جیت چکی ہے اور اپنا آخری میچ بدھ کو بارسلونا کے خلاف واشنگٹن میں کھیلے گی. خواتین فٹ بال یورو میں آج میزبان ہالینڈ کا مقابلہ بیلجیم سے ہو رہا ہے, جبکہ ناروے کی ٹیم ڈینمارک کا مقابلہ کرے گی. اس سے پہلے کھیلے گئے میچوں میں انگلینڈ نے اسپین کو 2-0 سے اور پرتگال نے اسکاٹ لینڈ کو 2-1 سے ہرا دیا. بیلجیم نے جوہانسبرگ میں ہونے والے ورلڈ لیگ ہاکی ٹورنامنٹ کے فائنل میں جرمنی کو 1 کے مقابلے میں 6 گول سے ہرا دیا. برطانیہ کے کرس فروم نے چوتھی مرتبہ ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس جیت لی.
کھیل کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے. پاکستان میں آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے نگراں ادارے اوگرا کے اقدامات کے جواب میں ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے اور ملک بھر میں تیل کی ترسیل روک دی ہے. اس خبر کی تفصیل سنیے گا سیربین میں آگے چل کر, لیکن اس وقت پروگرام میں وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے عبداللہ فاروقی سے.
پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے بم دھماکے سے کم از کم 26 افراد ہلاک اور 56 زخمی ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے غیر قانونی تارکین وطن کو رضاکارانہ طور پر سعودی عرب چھوڑ دینے کی مدت آج ختم ہو گئی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں شیعہ اکثریت علاقے میں ایک خود کش کار بم حملے میں کم از کم 30 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ جنوبی افریقہ کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ رواں سال کے نصف تک گینڈوں کی غیر قانونی شکار میں کمی آئی ہے، لیکن شکار کیے جانے والے گینڈوں کی تعداد اب بھی 500 سے زیادہ ہے۔ اور لبنانی عسکریت پسند گروپ حزب اللہ نے لبنان کی شام کے ساتھ سرحد پر مزید علاقے پر اپنا کنٹرول قائم کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے سنی عبداللہ فاروقی سے۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر احمد پور شرقی میں آئل ٹینکر میں آگ لگنے کے حادثے کے بعد سے نگراں ادارہ اوگرا نے ملک بھر میں تیل کی ترسیل کرنے والے ٹینکرز کے لیے ضروری حفاظتی اقدامات پر مؤثر عمل درآمد شروع کی ہے، لیکن آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن اس پر اعتراضات کر رہی ہے اور بالآخر آج انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کا اعلان کرتے ہوئے ملک بھر میں تیل کی ترسیل روک دی۔ اس بارے میں سنیے حسن کاظمی کی رپورٹ۔
آل پاکستان آئل ٹینکرز اونرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین میر یوسف شاہوانی نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں اوگرا، موٹر وے پولیس، این ایچ اے سمیت سب سے شکایتیں، خاص کر موٹر وے پر پیٹرولنگ کرنے والے ہمارے ڈرائیورز کو ہراساں کر رہے ہیں اور ان کے بقول بلا وجہ چلان کر دیتے ہیں۔
ایک ایک چیز پہ نکتہ چینی کر رہا ہے، ناجائز سیٹ پہ بیٹھا ہوا ڈرائیور اس پہ اعتراض کر رہا ہے، چالان تو کرنے سیٹ پہ بیٹھا ہوا اٹھتا نہیں ہے، ڈرائیور اس کو دیتا ہے 2000 روپے دے، ابھی نیچے اترا اس کو بولے 3000 دے، اگر تھوڑا بات بات کیا 4000۔
انہوں نے کہا کہ وزیر پیٹرولیم اور نہ وزیر اعظم نے کبھی ہم سے بات کرنے کی زحمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے نزدیک صرف ہڑتال ہی مسئلے کا حل ہے، کیونکہ وہ عدالت میں درخواست لے کر جائیں تو کئی سال لگ سکتے ہیں، جبکہ سڑک پر کھڑے ہونے سے جلدی انصاف مل جاتا ہے۔
ملنے کوشش نہیں، کوئی بلاؤ دے رہے تو مجھ سے ملے، اس کو کیوں ہوں نہیں ہوتا، اب جو پورا پاکستان بند ہوگا پھر ان کو حرکت میں آئیں گے، اور 24 گھنٹے کا تیل ہے ان کے ساتھ، 24 گھنٹے کے ساتھ جہاز آپ کا رک جائیں گے، آپ کے گریڈے بند ہوئیں گے اور عوام روڈوں پہ آئیں گے۔
اپنے مطالبات دہراتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ موٹر وے والا بیٹھ جاوے اور ہمارے کو ناجائز چالان نہ کرے، اور اس کا ہمارا 2 ایکڑ سے کیا واسطہ ہے، لائسنس ہے، پھر تمہارا کمزور اس کو کیا کام ہے ہمارے ساتھ کرنے، پہلے کدھر تھا یہ، کراچی میں ملتا نا سنگ، جو لائسنس لیا ہوا وہ کہتا ہے نہیں کارڈ والا لائسنس، کارڈ والا لائسنس جو ابھی ناہل موٹر وہیکل ڈرائیونگ لائسنس، وہ کہتا ہے کہ خراب ہے، آنا کہتا ہے ٹرائی دے کے کتاب والا، وہ کہتا ہے کارڈ والا دے۔
دوسری جانب آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کے ترجمان عمران غزنوی نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی اطلاع کے مطابق یہ ہڑتال تمام متعلقہ ٹینکرز مالکان نے نہیں کی، کیونکہ تقریباً 50% ٹینکرز ضابطے کے مطابق ہیں، صرف ان ٹینکرز کا مسئلہ ہے جو حفاظتی معیار پر پورا نہیں اتر رہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ٹینکر کی حفاظت کے لیے 4 چیزیں اہم ہوتی ہیں۔
4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں، موٹر وہیکل ایگزامینیشن سرٹیفکیٹ، چیف انسپکٹر ایکسپلوسیو کا لائسنس، نیشنل ہائی وے اتھارٹی اسٹینڈرڈ ریگولیشن این ایچ ایس او 2000 آرڈیننس ہے، اور اوگرا سیفٹی اسٹینڈرڈ، یہ 4 چیزیں جو کہ لاگو ہوتی ہیں آن آئل ٹینکر موومنٹ۔ یہ آئل ٹینکر موومنٹ از لائسنس ایکٹیویٹی اور اس کو لائسنس دیتا ہے چیف انسپکٹر ایکسپلوسیو، اگر یہ چیزیں وہ فالو نہیں کریں گے ٹینکر آئل ٹینکر تو پولیس والے تو چیک کریں گے نا، تو یہ تو مینڈیٹری چیزیں ہیں، یہ تو وہ روڈ پہ آ ہی نہیں سکتے جب تک یہ نہ ہو۔
عمران غزنوی کا کہنا تھا کہ اگر پھر بھی کسی کو کوئی اعتراض ہے تو ہم سے آ کر بات کر سکتا ہے، البتہ انہوں نے واضح کیا کہ آئل ٹینکرز کو لائسنس اوگرا نہیں دیتی بلکہ چیف انسپیکٹر ایکسپلوسیو جاری کرتا ہے۔
دیکھیں جی، ہم بیسیکلی او ایم سیز کے جہاں پہ ہم نے اپنی 4 ٹیمیں جو ہیں بچھوائی ہیں آئل ڈیپوز کے اندر، جس کے اندر ہم نے کماڑی، ماچی کے، دارو جبا، سائیوال، اور اس کے علاوہ ہمارے 3rd پارٹی انسپیکٹر ہیں، ان کو ہم نے بھجوایا ہے، وہ کمپلائنس چیک کریں ڈیپوز کے اندر کہ جو او ایم سیز جن کے اندر فلنگ کر رہی ہیں وہ باقاعدہ کمپلائنٹ ہیں، وہاں پہ کوئی لیپسز تو نہیں ہے، تو ہم تو جو ہم جس کو ہم ریگولیٹ کرتے ہیں وہاں پہ جا کے ہم اپنی کمپلائنس چیک کر رہے ہیں۔
انہوں نے سوال کیا کہ اگر غیر محفوظ ٹینکرز میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پھر کس کی ذمہ داری ہوگی؟ انہوں نے بتایا کہ اوگرا نے ایک پورا پروگرام بنایا ہے جس میں حادثے کی صورت میں خطرات کم ہو جائیں گے اور اس میں ڈرائیورز کو ٹریننگ دینا بھی شامل ہے۔ حسن کاظمی، بی بی سی، کراچی۔
اختر قدوس تیل اور گیس کی انڈسٹری میں حفاظتی معیار کے ماہر اور ٹرینر ہیں. میں نے ان سے آپ سے کچھ دیر پہلے بات کی اور پوچھا کہ پاکستان میں سڑکوں پر چلنے والے آئل ٹینکرز کس حد تک حفاظتی معیار سے مطابقت نہیں رکھتے، یعنی کتنے غیر محفوظ ہیں، اور کیا اس بارے میں کوئی تحقیقات ہیں یا اوگرا کے پاس اعداد و شمار کچھ ہیں؟
آئی ڈاؤٹ، مجھے شک ہے کہ ایسے کچھ ہوں گے فگرز. میں نے اپنے طور پہ ایک پرٹیکولر آرگنائزیشن کے لیے، وچ واز مائی کلائنٹ ایٹ دیٹ ٹائم، ان کے لیے میں نے اس طرح کا ایک سروے کیا تھا جس میں ان کی جو آئل باؤزر موومنٹس ہیں اس میں وہیکل فٹنس پلس ڈرائیورز کمپیٹنس، اس کے حوالے سے ایک سروے کیا تھا. اور اس میں ہمیں اس ایک سروے کمپنی کے حوالے سے بہت زیادہ نان کمپلائنسز ملی تھیں. دین دیئر وار سم ایکشن پلانز ڈیولپڈ اینڈ دے امپروڈ آن دیٹ، بٹ صرف ایک کمپنی کا اگر سیمپل لوں میں تو دیئر وار لاٹ آف نان کمپلائنسز.
اچھا، جو آپ کہہ رہے ہیں نان کمپلائنسز تھیں، یعنی کہ وہ معیار پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، تو وہ کس طرح کی نان کمپلائنسز تھیں، کہاں خامیاں تھیں؟
اس میں ایک تو جو میکینیکل فٹنس ہوتی وہیکل ہوتی ہے جس میں بریکنگ سسٹم اور ریورسنگ وغیرہ، اور جو اس اینگل سے دیکھا جائے تو میکینیکل فٹنس پوائنٹ آف ویو سے دیور پرابلمس. پھر اس کے اوپر جو یہ لوگ ایڈ آنس لگاتے ہیں نا گاڑی کے اوپر، جو کہ شو کہتے ہیں یہ لوگ، رنگ برنگی لائٹیں، اور اگین دیٹ از اے پرابلم فرام ایکسپلوزیو مٹیریل لے کے جا رہے ہوتے ہیں، دیر آر شارٹ سرکٹنگز،
جب
یہ لوگ اس طرح کے کنیکشنز لگاتے ہیں تو شارٹ سرکٹنگ کین ریزلٹ ان ایکسپلوژنز.
تو اس طرح کی جو آپ نے نان کمپلائنسز بتائی ہیں کہ وہ گاڑی ٹرک کی اور ٹینکر کی میکینیکل فٹنس ٹھیک نہیں تھی، یا پھر یہ اس طرح کی غیر محفوظ اور چیزیں لگا دی ہیں بجلی کی یا لائٹیں وغیرہ، تو ان کو دیکھنا اور ان کو درست کرانا کس کی ذمہ داری ہے، کمپنی کی؟
دیکھیں، میرا اس میں جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پارٹی رسپانسبل نہیں ہوتی ہے. قانون بنانا اوگرا کا کام تھا، اوگرا نے قانون بنایا، بٹ ونس دے ویک دا قانون تو اس کے بعد کہانی ختم نہیں ہو جاتی ہے. دین دا نیکسٹ اسٹیپ از اس کی کمپلائنس مانیٹرنگ اینڈ پرفارم، اس کی انفورسمنٹ، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اوگرا کی، آن دی ون ہینڈ. آن دی ادر ہینڈ، جو جیسے کمپنیز ہیں جو کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، لائک شیل ہے، پی ایس او ہے، پارکو، ٹوٹل اینی کمپنی، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے لا کو فالو کرنا، نہ صرف خود فالو کرے بلکہ عام طور پر جو کنٹریکٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں جو کوئی ٹرانسپورٹ کانٹریکٹ دیتے ہیں ان سے کمپلائی کرنا بھی کلائنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو کمپنیز، دی آل مارکیٹنگ کمپنیز، دے آر رسپانسبل فار انشورنگ دیٹ دیئر ٹرانسپورٹرز
جی
دے آر کمپلائنگ ود دا لا.
اچھا،
تو اگر کمپلائنس نہیں ہو رہا ہے تو اوگرا از دیئر ٹو مانیٹر.
ٹھیک ہے، اوگرا نگرانی کرنے کے لیے موجود ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ اوگرا ایک دم سے فعال ادارہ بن گیا ہے، کیا یہ کئی برسوں کی نااہلی کو چھپانے کے لیے ہے، یہ اوور ری ایکشن ہے، یا انہیں آہستہ آہستہ ان کو ٹینکرز ایسوسی ایشن کو اعتماد میں لینا چاہیے تاکہ حفاظتی معیار بہتر ہو سکے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ کیا
میرے خیال میں یہ حادثہ پہلا حادثہ تو نہیں ہے، آئل ٹینکر کا الٹنا جو حادثہ، دو سو اموات جو کہ بڑی انوکھی چیز تھی اور ایسا روز روز نہیں ہوتا، بٹ آئل ٹینکرز کا الٹنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ الٹتے رہتے ہیں، بہت زیادہ الٹے ہیں ہمارے ہاں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ چونکہ اتنا بڑا فیٹیلٹیز نہیں ہوئی ہیں تو میڈیا کا اٹینشن نہیں ہوتا ہے اور اتنا بڑا ہائپ نہیں بنتا اس کا، چونکہ ابھی اتنا بڑا ہائپ بن گیا، میڈیا اٹینشن ہوا اور غالباً جاگے اوگرا اس کے بعد، بٹ ان کو جاگنا اس مرحلے پہ نہیں چاہیے تھا. ان کو جاگنا میں نے کہا اس کا نا انفورسمنٹ اور مانیٹرنگ کے مرحلے پر، یہ تو پوسٹ انسیڈنٹ جاگنا ہوا نا
جی، یہ واقعے کے بعد پھر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اوور ری ایکشن ہے اوگرا کا یا بالکل مناسب ان کا رد عمل ہے؟
دیکھیں، قانونی طور پر تو بالکل مناسب ہے، نان کمپلائنس ہے تو دے شوڈ ہیو ایکٹڈ، لیکن چونکہ ہمارے ہسٹری رہی ہے کہ وی ہیو سو مینی ٹینکرز ہیئر جو کہ نان کمپلائنٹ ہیں، اور نان کمپلائنٹ ہونے میں ان کا بھی قصور ہے، اوگرا کا بھی، دے ور ناٹ مانیٹرنگ دیم، تو لہٰذا پرابلی شوڈ ہیو بین سم کائنڈ آف کوئی ٹائم گیپ دیتے، کوئی اس دوران میں آپ کر لو کمپلائنس وغیرہ وغیرہ. دیکھیے، دنیا میں جتنے بھی قوانین بنتے ہیں، ہر قانون جب نیا بنتا ہے تو جن کے اوپر لاگو ہوتا ہے نا ان کو ٹائم فریم دیا جاتا ہے کمپلائنس کرنے کے لیے، لہٰذا جب اتنا غفلت کی ہے اتنے عرصے تک اوگرا نے، آنکھیں بند رکھی ہیں ان دا سینس، تو پھر they should have given some time to these tanker transport companies unko bhi.
اچھا، ویسے جو موجودہ حالت ہے آئل ٹینکرز کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا زیادہ ان سے خطرہ ہے، کتنی خطرناک صورت حال ہے جو موجودہ ان کی حالت ہے؟
دیکھیں، اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو وہیکل کی فٹنس کا مسئلہ ہے، اس کے اندر ایشوز ہیں، دوسرا مسئلہ اس سے بڑا ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے, ایون ود اے فٹ وہیکل ہمارے پاس جو ڈرائیورس کی کمپیٹنس ہے, بہت سے ان میں بہت سے لوگ اب ڈرگز ایڈکٹ ہیں, ان کے اوپر ورک پریشرز اتنے ہیں, ان کی جو ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے وہ بیس ہوتا ہے کتنے پھیرے لگاتے ہیں, سو دے ورک اوور ٹائم, دے ورک 18-20 آورز اے ڈے, اور اپنے آپ کو ہوش میں رکھنے کے لیے دین دے ریزورٹ ٹو ڈرگز تاکہ وہ نیند نہ آئے اور جاگتے رہیں, ہوش میں رہیں. سو ڈرگ ایڈکشن از اندر پرابلم, تو ڈرائیورز کی طرف بھی فوکس دینا چاہیے, صرف وہیکل کے اوپر نہیں.
آپ کو کوئی کہے کہ ان کو کیٹیگرائز کرو کہ خطرہ ہے, انتہائی خطرہ ہے, ہاؤ وڈ یو کیٹیگرائز دیم, کس طرح آپ اس کو ریٹ کریں
گے؟ اگر ایک اور دس کا اسکیل اگر لینا, ون جو ہے وہ کم ترین خطرہ اور دس جو ہے وہ زیادہ ترین خطرہ, تو میرے خیال سے ہم کہیں اراؤنڈ, اگر وہیکل فٹنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم 6 اور 7 کے درمیان کھڑے ہیں غالباً, یا 6 کے قریب کھڑے ہیں, اور ڈرائیور فٹنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم سب سے نیچے ہیں, 4 یا 5 پہ کھڑے ہیں.
انتہائی خطرناک ہوگا,
بہت میرے خیال میں بہت خطرناک صورتحال ہے.
یہ تھے تیل و گیس کی انڈسٹری کے حفاظتی معیار کے ماہر اور ٹرینر اختر قدوس. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے آج ایک پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کیا تھا, لیکن پھر اس کو ملتوی کر دیا گیا. ہمارے نامہ نگار شہزاد ملک اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے براہ راست پروگرام میں موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے. شہزاد, یہ بتائیں, یہ وزیر داخلہ نے دوسری بار پریس کانفرنس ملتوی کی ہے, پہلے کہا گیا تھا کہ ان کی طبیعت شاید خراب تھی, آج کیا کہا گیا, کیوں ملتوی کی گئی ہے؟
جی امبر, آج بھی جو جب وہ پریس کانفرنس کے لیے آئے تھے تو ان کی وضاحت یہ لگ رہا تھا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے.
اچھا,
لیکن چونکہ وہ آج پریس کانفرنس سے 3 گھنٹے پہلے ہی پہنچ گئے تھے, تو اور اس دوران لاہور میں جو واقعہ ہوا, خود کش حملہ جو ہوا ہے, اس کے بعد انہوں نے یہ موقع یہ اختیار کیا کہ چونکہ اس طرح یہ بڑا واقعہ ہو گیا ہے تو انہیں یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ اس معاملے پر وہ سیاست کریں. تاہم انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے یہ جو ان کے جو بھی تحفظات ہیں, جو وہ میڈیا سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کریں گے. انہوں نے کہا جی 2-3 دن کے لیے یہ پریس کانفرنس ملتوی تو ہو سکتی ہے, البتہ اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا.
اچھا,
اور انہوں نے میڈیا سے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اگر وہ ان کے بارے میں جتنی بھی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں اگر اس سے اجتناب کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تاہم انہوں نے
تو یہ, لیکن جو قیاس ارائیوں کا آپ نے ذکر کیا, مطلب یہ اتنا انتظار کیوں کیا جا رہا ہے؟ مطلب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ وزیر اعظم اور ان کے دیگر وزراء سے ہٹ کر کوئی کسی حکمت عملی کا اعلان کریں گے, اس کے بارے میں اطلاعات ہیں کیا آپ کے پاس؟
جی, جو امبر اس میں جو چیزیں جو سامنے آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو پاناما کا معاملہ تھا اس معاملے میں چودھری نثار کے بقول کہ اس کو جو دیگر جو گزرا ہے انہوں نے اس طرح ہینڈل نہیں کیا یا ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. لیکن اس بارے میں مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ان کی چودھری نثار صاحب کی اس بات کو مان لیا جائے تو جب پرائم منسٹر وزیر اعلی پنجاب میاں شہباز شریف اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے تو ان کی گاڑی کو ڈرائیو چودھری نثار ہی کر رہے تھے.
اچھا,
اگر اس طرح کی کوئی بات تھی تو انہیں ان جو رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے ان کو بتا دینا چاہیے تھا. اس وقت انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, لیکن جب یہ جو دوسرے جو وزراء ہیں ان کی طرف سے پریس کانفرنس کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر وہ شاید چودھری نثار صاحب کو ناگوار گزری ہے, جس کے بارے میں انہوں نے جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اس میں تحفظات کے.
اچھا شہزاد, ایک بات اور بتائیے, سینٹ میں بھی مطالبہ کیا گیا ہے آج کے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں ان کو فوری ہٹا دیا جائے, اس کی تفصیل کیا ہے؟
جی, آج ایک قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی ہے سینٹ سیکرٹریٹ میں, اور اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کی سینٹ میں سب سے زیادہ اکثریت ہے, وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور جو ہے عوامی نیشنل پارٹی, انہوں نے ایک قرارداد یہ جمع کروائی ہے کہ طارق باجوہ کو جو گورنر اسٹیٹ بینک لگایا گیا ہے وہ اسٹیٹ بینک کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی ہے, لہٰذا جن کی جو تعیناتی ہے اس کو نہ صرف منسوخ کیا جائے بلکہ ان کے خلاف کاروائی, ایسے افراد کے خلاف کاروائی بھی کی جائے.
جی شہزاد ملک, تفصیلات بتانے کا بہت شکریہ. یہ تھے اسلام آباد سے براہ راست ہمارے نامہ نگار شہزاد ملک. اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا، جہاں تاریخی جامع مسجد کے احاطے میں خوش نویسی اور خطاطی سے متعلق نمائش اور ورکشاپ میں وادی کے نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اپنی نوعیت کی یہ پہلی تقریب ایسے علاقے میں منعقد ہوئی جو بندشوں، قدغنوں اور مظاہروں کے لیے مشہور ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
نادیہ مشتاق نے گزشتہ برس معاشیات میں ڈگری حاصل کر لی تو اچانک برہان وانی کی ہلاکت کے بعد طویل کرفیو اور ہڑتالوں کا سلسلہ چل پڑا۔ انٹرنیٹ پر بھی پابندی تھی اور نادیہ نے بانس سے بنا قلم اٹھایا اور خوش نویسی کرنے لگی۔
مطلب جب ہمیں یہ لگا کہ اب کچھ بھی نہیں کرنے کے لیے، کیونکہ ایک روم میں ہوتے تھے، کوئی کام کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، نہ ہی نکلتے تھے، تو یہ ایک آرٹ تھا جو مجھے لگا کہ مجھے کرنا چاہیے، اور جب میں نے یہ کرا تو مجھے کافی ایک حساب سے سکون سا ملا۔
سری نگر کی تاریخی جامع مسجد کے احاطے میں منعقد خوش نویسی اور خطاطی کی نمائش میں آج نادیہ کے فنی نمونے بھی ہیں۔ یہ صرف نمائش نہیں تھی بلکہ ایک تربیتی ورکشاپ بھی تھا۔ گزشتہ 10 روز سے یہاں جدید ٹیکنالوجی کے عادی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے خطاطی اور خوش نویسی میں ہاتھ آزمایا تو انہیں حیرت ہوئی کہ ان کے اندر بھی ایک فنکار چھپا ہوا ہے۔ عظمیٰ جیلانی پیشے سے آرکیٹیکٹ ہیں۔
کہیں نہ کہیں ہم نے کھو دیا ہے سب کچھ ان دی ٹرموائل، ان بزی لائفز اینڈ آل، تو ہم کافی حد تک یہاں آ کے ایسا فیل ہوا کہ کشمیر سے مطلب بہت کلوز آ گئے۔
فن خوش نویسی کی یہ نمائش اور ورکشاپ جامع مسجد کے احاطے میں اسلامک کلچرل سینٹر میں منعقد ہوا۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پر پابندی ہے۔ یہ جگہ مظاہروں اور بندشوں کے لیے مشہور ہے، لیکن نوجوانوں نے اس نمائش کے ذریعے المیوں اور سانحات کا مظاہرہ کینوس پر کیا۔ صالح شاداب کے الفاظ:
ذاتی طور پر میں اپنے گھر میں کیلیگرافی کرتا ہوں، خطاطی کرتا ہوں، لیکن اس طریقے کے اس محفل میں پہلی بار مجھے شرکت کرنے کا موقع مل رہا ہے، بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔
بعض فنکاروں کو شکایت ہے کہ کشمیر میں ابھی آرٹ گیلری تعمیر نہیں کی گئی، تاہم اکثر نوجوانوں کا کہنا ہے کہ اس نمائش اور ورکشاپ نے انہیں کشمیر کے درد کو کینوس پر اتارنے کا نادر موقع فراہم کیا۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں۔
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں واقع اسرائیلی سفارت خانے میں فائرنگ کے ایک واقعے میں اردن کے 2 شہری ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 1 اسرائیلی زخمی ہوا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے عمر آفریدی سے۔
پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے دونوں افراد، جو فرنیچر کی ایک کمپنی میں ملازم تھے، فائرنگ سے کچھ دیر پہلے ہی سفارت خانے میں داخل ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بارے میں فی الحال زیادہ تفصیل جاری نہیں کی گئی ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ فائرنگ کی وجہ کیا تھی۔ سیکیورٹی فورسز نے سفارت خانے کو سربمہر کر دیا ہے اور اسرائیلی حکام نے عمارت خالی کر دی ہے۔ اردن کی پولیس کا کہنا ہے کہ جس رہائشی مکان میں فائرنگ ہوئی وہ اسرائیلی سفارت خانے کے استعمال میں تھی۔ یہ عمارت شہر کے امیر اور انتہائی سیکیورٹی والے علاقے رابعہ میں واقع ہے۔ جائے وقوع پر موجود بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ سفارت خانے کے ارد گرد کے علاقے کو آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ تاحال یہ علم نہیں کہ یہ حملہ کس نے کیا، تاہم خیال ہے کہ اس کا تعلق بیت المقدس میں اسرائیلی کارروائیوں سے ہے۔ جمعے کے روز عمان میں ہزاروں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا تھا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ مسجد اقصا میں کیے جانے والے اسرائیلی اقدامات واپس لیے جائیں۔ خیال رہے کہ بیت المقدس میں نئے سیکیورٹی انتظامات کے بعد اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے مسجد اقصا میں دھات کی نشاندہی کرنے یا میٹل ڈیٹیکٹرز لگائے جانے کے بعد اسرائیل سے اپنے تمام رابطے ختم کر دیے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ 1 ہفتے قبل 2 اسرائیلی پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد سیکیورٹی کے مزید اقدامات کی ضرورت محسوس کی گئی تھی۔ سن 1968 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی عمر آفریدی سے۔ ادھر ترکی کے شہر استنبول میں روزنامہ جمہوریت اخبار کے 17 صحافیوں سمیت دیگر عملے کے خلاف مقدمے کی سماعت ہوئی ہے۔ صحافیوں پر دہشت گردوں کی معاونت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ جرم ثابت ہونے کی صورت میں انہیں 40 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے سبا ناز سے۔
ترک حزب اختلاف کے اخبار جمہوریت کے لیے کام کرنے والے صحافیوں نے ان پر عائد کیے جانے والے دہشت گردوں کی معاونت کے الزام کی تردید کی ہے۔ ان میں سے کئی صحافی مقدمے کی سماعت سے پہلے ہی 9 ماہ سے زیادہ حراست میں رہ چکے ہیں۔ مقدمے کی سماعت کے آغاز سے قبل ہی صحافیوں کی حمایت میں لوگوں کا ایک بڑا ہجوم عدالت کے باہر جمع ہوا اور صحافت کی آزادی کے حق میں آواز بلند کی۔ ان کا موقف تھا کہ اس مقدمے کا کوئی جواز نہیں اور یہ صرف ملک کی سیاست کا نتیجہ ہے۔ جمہوریت اخبار کے کالم نگار قادری گروسل نے سماعت کے دوران عدالت کو بتایا کہ انہیں کسی جرم کی بنا پر نہیں بلکہ سیاست کے نتیجے میں اوچھے ہتھ کنڈوں کا استعمال کرتے ہوئے جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا ہے اور ان کے خلاف تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ صحافی وہی کرتا ہے جو اس کا کام ہے اور انہیں اور ان کے ساتھیوں کو صحافی ہونے کی سزا ملی ہے۔ اردیم گل بھی انہیں صحافیوں میں سے ایک ہیں جن کے خلاف آج استنبول کی عدالت میں مقدمے کی سماعت ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے صحافی ساتھیوں کو ناجائز سزا ملی ہے۔
burada asıl olarak gazetecilik yargılanıyor, yargılanmak isteniyor, gazetecilik cezalandırılmak isteniyor.
یہ مقدمہ صحافت کے خلاف ہے۔ دراصل اس طرح وہ صحافت کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہمارے وہ دوست ہیں جنہیں طویل عرصہ حراست میں رکھا گیا۔ میرا خیال ہے کہ میں اور میرے تمام صحافی ساتھی ملک میں صحافیوں اور صحافت کے تحفظ کے خواہش مند ہیں، کیونکہ دوسری صورت میں ہم سب کو یہ ملک ہی چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ ہم صحافت کے لیے لڑنا چاہتے ہیں اور سچ کے لیے لڑنا چاہتے ہیں۔
روزنامہ جمہوریت اخبار کے مدیر آئدن اینگن کا اسی بارے میں کہنا ہے کہ اس مقدمے کی سماعت کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد یہ ثابت ہو جائے گا کہ عدلیہ کا فیصلہ انصاف پر مبنی تھا یا نہیں۔
Bu dava Türkiye'nin yargı erkinin sınavıdır. Sınavları bana galiba en büyük sınav Cumhuriyet.
اس مقدمے کی سماعت ترکی کے لیے ایک امتحان ہے۔ کچھ دوسرے امتحانات بھی ہیں، مگر فی الحال آج روزنامہ جمہوریت کے خلاف حملہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی میں عدلیہ آزاد ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ آیا عدالت کا فیصلہ آزادانہ ہے یا پھر سیاسی دباؤ کے تحت دیا گیا ہے۔
جمہوریت اخبار کے مدیر اعلیٰ تورہان گونے کی بیٹی ایلف گونے نے اس مقدمے کو سیاسی سازش قرار دیا اور بتایا کہ انہیں جیل میں اپنے والد کو ہفتے میں ایک بار 1 گھنٹے کے لیے ملنے کی اجازت تھی۔ اس دوران وہ اپنے والد کو چھو بھی نہیں سکتی تھیں۔ ایلف کا کہنا ہے کہ ان کے والد کی عمر 71 سال ہے اور وہ آپریشن کے بعد صحت کے کئی مسائل سے دوچار ہیں، جن میں دل کا مسئلہ بھی شامل ہے، اور یہ تمام وجوہات بھی ان کی ضمانت اور رہائی کے لیے ناکافی تھیں۔ صحافتی آزادی کے لیے سرگرم گروہوں کا کہنا ہے کہ ترکی میں میڈیا کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور گزشتہ چند ماہ کے دوران 150 صحافتی اداروں کو بند کیا جانا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ صحافتی تنظیموں کے مطابق ترکی کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں جرنلسٹ بڑی تعداد میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ ان کی تعداد 150 ہے۔ دوسری جانب حکومت ان اعداد و شمار سے متفق نہیں۔ رواں ماہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ اس وقت ملک میں صرف 2 صحافی جیل میں قید ہیں، بقیہ یا تو دہشت گرد ہیں یا اے ٹی ایم مشینوں پر ڈکیتی کے الزامات میں قید ہیں، جبکہ جمہوریت اخبار کے سابق مدیر اعلیٰ کین ڈنڈار، جو اسی کیس میں 3 ماہ قید کی سزا بھگت چکے ہیں، انہوں نے اسکائپ پر بی بی سی کو بتایا کہ جیل میں قید صحافیوں کی تعداد قریباً 150 ہے۔ انہوں نے صدر اردوان کے صرف 2 صحافیوں کی حراست کے بارے میں بیان پر حیرانگی کا اظہار کیا۔ اس مقدمے کی سماعت پر ایک جانب صحافیوں نے دہشت گردوں کی معاونت کے الزام کی تردید کی، دوسری جانب صحافیوں کے خلاف اس مقدمے سے پرزور بین الاقوامی مذمت سامنے آئی ہے۔
ترکی میں روزنامہ جمہوریت کے صحافیوں کے خلاف مقدمہ صحافیوں پر دہشت گردوں کی معاونت کا الزام عائد کیا گیا ہے. تفصیل بتا رہی تھی صبا ناز. ادھر پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے اپنی نوعیت کی پہلی جدید طرز کی بس سروس شروع کرنے کا اعلان تقریباً ایک سال پہلے کیا گیا تھا، لیکن تاحال تعمیراتی کام کا آغاز نہیں کیا جا سکا. آئندہ عام انتخابات میں دوبارہ کامیابی کے اعتبار سے تحریک انصاف کی حکومت کے لیے اسے انتہائی اہم مانا جا رہا ہے. پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ سنیے جو ٹریفک کے شور کی آواز سے شروع ہوتی ہے.
تقریباً 40 لاکھ آبادی پر مشتمل پشاور شہر میں ٹریفک ہمیشہ سے ایک سنگین مسئلہ رہا ہے. شہر میں گاڑیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ اور بے ہنگم ٹریفک نے اسے سڑک استعمال کرنے والوں کے لیے درد سر بنا دیا ہے. تاہم تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے گزشتہ برس ریپڈ ٹرانزٹ کے نام سے ایک نئی اور بین الاقوامی معیار کی بس سروس شروع کرنے کا اعلان کیا تھا. اس منصوبے پر تقریباً 50 ارب روپے کی خطیر رقم خرچ کی جائے گی. اس سے پہلے لاہور اور راولپنڈی اسلام آباد میٹرو منصوبوں پر بترتیب تقریباً 30 ارب اور 44 ارب روپے کی رقم خرچ کی گئی، جو پشاور بس منصوبے کے مقابلے میں کم ہے. تاہم پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا پی ڈی اے کی ڈائریکٹر جنرل سلیم ووٹو کا کہنا ہے کہ پشاور بس منصوبے پر لاگت کا تخمینہ اس وجہ سے زیادہ لگایا گیا ہے کیونکہ اس میں عوام کے لیے سہولیات زیادہ ہیں. انہوں نے کہا،
یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے جو ہے تعاون سے بن رہی ہے اور اس کو تھرڈ جنریشن یہ بی آر ٹی ہے، اور اس کے جو مین فیچر ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کا پہلا بی آر ٹی سسٹم ہے جس پہ انٹرنیشنل ٹینڈرنگ ہو رہی ہے. دوسرا اس کا جو مین فیچر ہے، اس میں جہاں جہاں پاسیبل تھا وہاں پہ بائیسیکل لینز بھی دی گئی ہیں، سو دیٹ کہ لوگ جو ان کا لیئر ٹائم ہے اس میں اس چیز کو بھی انجوائے کر سکیں. اور تیسرا اس کا جو پرٹیننٹ فیچر ہوگا وہ اس کا جو کوریڈور کا پیومنٹ ڈیزائن ہے، وہ بھی ایک ڈسٹنکٹ فیچر ہوگا جو کہ باقی بی آر ٹی سسٹمز میں نہیں ہے.
ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے 3 حصوں میں تعمیر کیے جانے والے اس پروجیکٹ کو 6 ماہ کے عرصے میں مکمل کیے جانے کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن فی الحال اس منصوبے پر تعمیراتی کام کا آغاز بھی نہیں کیا جا سکا ہے، جس سے بظاہر یہ پروجیکٹ تاخیر کا شکار نظر آتا ہے. تقریباً 26 کلومیٹر پر مشتمل پشاور بس منصوبے کا روٹ چمکنی سے شروع ہو کر خیبر بازار، صدر اور یونیورسٹی روڈ سے ہوتا ہوا حیات آباد پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. پشاور میں ایک جدید بس سروس کی ضرورت بہت پہلے سے محسوس کی جا رہی تھی. تاہم دوسری طرف پشاور کی بعض ٹرانسپورٹ تنظیموں نے اس بس منصوبے پر کئی قسم کے تحفظات کا اظہار کیا ہے. پشاور میں ٹرانسپورٹ یونین کے ایک نمائندے رحمت خان اورکزئی نے کہا،
میٹرو پروجیکٹ سے ٹرانسپورٹر کو نقصان ہوگا، کیونکہ یہ جتنے لوکل گاڑیاں ہیں، خواہ رکشے ہیں، سوزکی ہیں، ٹیکسی ہیں، یلو کیب، یہ سب بے روزگار ہو جائیں گے. ایک میٹرو بس کی وجہ سے پشاور میں یہ رش کم نہیں ہوگا، بلکہ ہر سٹاپ پہ، ہر جگہ پہ جمع غفیر سواریوں کا کڑا رہے گا. ہم کہتے ہیں کہ یہ 50 ارب روپے میٹرو پر خرچ کرنے کی بجائے اگر یہ روڈوں پر لگائے، یہ روڈ بہتر ہو جائیں، اس سے ٹرانسپورٹروں کو فائدہ ہوگا.
پنجاب میں اسی قسم کا منصوبہ بعض ماہرین کے خیال میں ان کی انتخابات میں کامیابی کا باعث بنا تھا، لیکن آئندہ عام انتخابات سے قبل پشاور میں اس منصوبے کی تکمیل میں تاخیر سیاسی پنڈتوں کے مطابق اسے یہاں کے حکمرانوں کے لیے سنگین نتائج کا سبب بھی بنا سکتی ہے. رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور.
اور پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں پر حملوں کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان نیشنل پارٹی کی زیر اہتمام میں مظاہرہ کوئٹہ پریس کلب کے باہر کیا گیا. مظاہرے میں خواتین بھی شریک تھیں. یہ مظاہرہ خوزدار میں پارٹی کے رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی عبدالرؤف مینگل کے چھوٹے بھائی شفیق مینگل پر قاتلانہ حملے اور ورڈ سے پارٹی کے ایک اور مقامی رہنما نذیر بلوچ کی جبری گمشدگی کے خلاف کیا گیا. مظاہرے کے شرکا اس موقع پر نعرے بازی کرتے رہے.
بلوچستان کو
مظاہرہ شرکا سے پارٹی رہنماؤں نے بھی خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں پر حملوں کا سلسلہ گزشتہ کئی سال سے جاری ہے.
یہ تھے کوئٹہ سے محمد کاظم اور ان کی اس رپورٹ کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھے عمر آفریدی, ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں سوزان لینن, اسلام آباد میں عامر صدیق. عمبر خیری کو اب اجازت دیجیے, لیکن پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے عبداللہ فاروقی سے.
پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے بم دھماکے سے کم از کم 26 افراد ہلاک اور 56 زخمی ہو گئے ہیں. صومالی حکام نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایسے کاروبار کے اساسوں کو منجمد کر دیں گے جو پیسہ عسکریت پسند گروپ الشباب کو دیتے ہیں. ایسی اطلاعات ہیں کہ الشباب گروپ اپنے زیر اثر علاقوں میں ٹیکس اور تحفظ دینے کے لیے پیسے وصول کرتا ہے. یونان کا کہنا ہے کہ وہ 3 سالوں کے دوران پہلی بار پیسے ادھار لینے کے لیے مالیاتی مارکیٹس کا رخ کرے گا. حکومت نے بانڈز فروخت کرنے کا اعلان بھی کیا ہے جن کے پیسے 5 سالوں کے دوران دوبارہ ادا کر دیے جائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور مشیر اعلی جیرڈ کوشنر نے روسی حکومت کے ساتھ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سلسلے میں کوئی بھی خفیہ معاہدہ کرنے سے انکار کیا ہے. اور جنوبی افریقہ کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ رواں سال کے نصف تک گینڈوں کے غیر قانونی شکار میں کمی آئی ہے, لیکن شکار کیے جانے والے گینڈوں کی تعداد اب بھی 500 سے زیادہ ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.